نمبر چار صبر محض، پیسو ریزسٹنس۔ یہ مرحلہ کہنے کو تو نمبر چار ہے لیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انقلابی تحریک کے کارکن اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، لیکن تشدد و تہذیب کے جواب میں کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اس کی وجہ بہت منطقی یعنی لاجیکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے یہی انقلابی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، عمرا بھی تھے اور غربا بھی، غربا اپنی قسمت پر راضی تھے، عمرا اپنے ہاں عائش کر رہے تھے، غلام بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری قسمت یہی ہے، مجھے اللہ نے غلام بنا دیا۔ اس لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا فیون ہے، لہذا عوام اپنے ہاتھ پر صابر و شاکر رہتے ہیں اور انقلاب کے لیے نہیں اٹھتے، وہ نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ چنانچہ جیسے ایک پرسکون تالاب جس میں کوئی لہریں نہ ہوں، اس میں آپ نے پتھر مار کر ارتعاش پیدا کر دیا ہو، اسی طرح انقلابی لوگ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، یہ ایک استحصالی یعنی ایکسپلوئیٹیٹو اور استبدادی یعنی ریپریسو نظام ہے، یہ انسانوں کے اندر امتیازات یعنی ڈسکرمنیشن قائم کر رہا ہے۔ تو کس نے پتھر مارا؟ دائیان انقلاب نے۔ اب پتھر پانی میں جائے گا تو کچھ لہریں تو اٹھیں گی، تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ انقلابی دعوت کا ایک فطری رد عمل ہے، البتہ اس رد عمل کے بھی مختلف درجات اور سٹیجز ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو سٹیجز بڑی عام ہیں۔ پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص دائیہ انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کردار کشی کی جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، اس کی ہمت کو توڑ دیا جائے اور اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا تشدد اور تعذیب یعنی پرسیکیوشن کا واحد نشانہ دائی کی ذات بنتی ہے، اور یہ ایذا رسانی اولاً زبانی ہوتی ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کے دماغ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ اسے غلط کہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اس پر کوئی جن آ گیا ہے۔ اگر اس انداز سے دائی کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے تو اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اب کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، درخت کی جڑ کٹ جائے تو سارا درخت خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ دائی کھڑا رہ گیا، اپنی کردار کشی کی کوششوں کو برداشت کر گیا، جواباً اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو، میں نہیں ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نہیں، اور مخالفین نے دیکھا کہ یہ دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو پھر زبانی ایذا رسانی سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد و تعذیب کی سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اب اس کا نشانہ صرف دائی کی ذات نہیں بلکہ انقلابی تحریک کے تمام کارکن، بالخصوص کمزور عوام اور اونچے گھرانوں کے نوجوان بنتے ہیں۔ اب انہیں مارا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں صبر محض کی ضرورت ہے کہ سارے تشدد کو کسی جوابی کارروائی کے بغیر برداشت کیا جائے، اس لیے کہ شروع میں انقلابی تحریک کے کارکن تھوڑے سے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی مشتعل یعنی وائلٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کچل کر ختم کر دیا جائے، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے، تو انہیں تشدد و تعذیب کا نشانہ تو بنایا جائے گا لیکن انہیں کچلا نہیں جا سکے گا۔ اس طرح انہیں مہلت عمر حاصل ہو جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچا سکیں اور اپنا تنظیمی بیس زیادہ سے زیادہ وسیع کر سکیں، یہ موجودہ سسٹم سے اسی صورت میں براہ راست ٹکر لے سکیں گے اگر ان کے پاس طاقت ہوگی، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ابھی انہیں وقت چاہیے، جسے میں ٹو بائی ٹائم کہتا ہوں۔ لہذا ابھی انہیں تحفظ میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کا نہایت اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلابی کارکنوں کو عوام الناس کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی۔ دیکھیے، معاشرے میں جہاں چودھری سردار، سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، وہاں عوام بھی ہیں۔ چودھری سردار، تعلقہ دار، جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب کی جدوجہد ہو رہی ہے، جبکہ عوام تو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ لیکن ان میں انقلابیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ ان کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے۔ اسی کو ہم خاموش اکثریت یعنی سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں۔ عوام کی اکثریت خاموش ہوتی ہے، لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے گھر بارود سے اڑائے جا رہے ہیں، ان کے کیوں پورے پورے خاندان کولوں میں پلوائے جا رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کا آخر جرم کیا ہے، انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ یہ تو محض ایک نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور معاشرے کے ظلم و ناانصافی اور استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ عوام محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان پر واقعی ظلم ہو رہا ہے، چنانچہ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، گویا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ نمبر 5، راست اقدام، ایکٹیو ریزسٹنس۔ انقلابی جدوجہد کا 5واں مرحلہ اقدام کا ہوگا۔ یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے اور قیادت کی ذہانت کا امتحان ہے۔ اس مرحلے کے لیے مناسب وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر تیاری پوری ہونے کے باوجود اقدام میں تاخیر کر دی تو آپ نے موقع کھو دیا۔ یہ ہے مس دا بس۔ گویا اگر آپ نے موقع کھو دیا، گنوا دیا، تب بھی آپ ناکام ٹھہریں گے، اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی ناکام قرار پائیں گے۔ اقدام کا فیصلہ اس وقت کیا جانا چاہیے جب یہ محسوس ہو کہ ایک تو ہماری تعداد کافی ہے، کافی کا مطلب مختلف حالات میں مختلف ہوگا۔ ایک چھوٹے سے ملک میں جس کی 1 کروڑ کی آبادی ہے، شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائیں تو کافی ہو جائیں، جبکہ 15 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 3-4 لاکھ تربیت یافتہ افراد درکار ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو، یہ لسن اینڈ اوبے کے اصول کے خوگر ہو گئے ہوں کہ انہیں حکم دیا جائے تو حرکت کرے اور جب رکنے کو کہا جائے تو رک جائیں۔ ایسے انقلابی نہ ہوں کہ اول تو چلتے ہی نہیں اور اگر چل پڑیں تو رکتے ہی نہیں۔ مالاکنڈ میں صوفی محمد صاحب کی جو تحریک نفاذ شریعت چلی تھی، اس میں قائد نے حکم ہی نہیں دیا تھا اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ان کے کارکنوں نے پہاڑوں پر جا کر مورچے بنا لیے، ان کے قائد نے انہیں نیچے اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ مولوی بک گیا۔ تو یہ منظم جماعت نہیں تھی، اس میں ڈسپلن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہجوم یعنی موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے تحت آگے آ گیا تھا۔ اس ضمن میں تیسری شرط یہ ہے کہ انقلابی کارکن اپنے مشن کی خاطر اپنے جان و مال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں تو یہ تحریک صبر محض یعنی پیسیو ریزسٹنس سے راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کے مرحلے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا، ابھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی مثال نہیں دے رہا، اس لیے کہ پہلے آپ جدید اصطلاحات کے حوالے سے ایک خاکہ اپنے ذہن میں جما لیں، پھر ہم اس میں سیرت النبی سے رنگ بھریں گے۔ لیکن واضح رہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ طریق انقلاب کے علم و ادراک کے لیے میرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ایکٹیو ریزسٹنس یہ ہے کہ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں، اگرچہ آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر گاندھی نے انگریز حکمرانوں کے خلاف سب سے پہلے عدم تشدد، عدم تعاون کا نعرہ بلند کیا، یعنی ہم تشدد نہیں کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کی ملوں میں بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے، اس پر سوت کاٹیں گے اور اس سے کھدر بنیں گے اور وہ پہنیں گے۔ چرخے کو انہوں نے اپنے قومی نشان قرار دے دیا۔ ذرا غور کیجیے، غور تو کیجیے، 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے رہی ہے۔ اب بتائیے کہ کیا کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ تم ضرور ولایتی کپڑا پہنو؟ کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی، اس لیے کہ مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگیں۔ انڈیا برطانوی کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ تھا اور یہاں انگلینڈ سے آنے والے
لٹھے، گرم کپڑے، ململ کی بہت زیادہ کھپت تھی، لیکن اب یہاں صرف کھادی چل رہی تھی۔ یہ انگریز کے خلاف ایکٹیو ریزسٹنس کا پہلا قدم تھا۔ اس سے انگریز کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس تحریک کا دوسرا اقدام عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی تحریک تھا کہ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ یا ماردار نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے۔ اور قانون شکنی کا اندازہ ملاحظہ کیجئے کہ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس پالیسی کو چیلنج کر دیا، اس لیے کہ نمک پر ایکسائز ڈیوٹی عائد تھی۔ چنانچہ اب لاٹھیاں پڑیں، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے اور بڑے پیمانے پر جیلیں بھری گئیں، اگرچہ تحریک آزادی کے کارکنوں نے کوئی تشدد نہیں کیا۔